الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الملوك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہیں جیسے کہ لکڑی لگا دی دیوار سے، جو کوئی چیخے جائیں ہم ہی پر بلا آئی، وہی ہیں دشمن ان سے بچتا رہے، گردن مارے ان کی اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، اور جب کہیے ان کو آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا، مٹکاتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھے کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں، برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کی یا نہ معافی چاہے، ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو، وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے، یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں، اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو، اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، لیکن منافق نہیں جانتے، اے ایمان والو غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں، اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا، اس سے پہلے کہ آپ پہنچے تم میں کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آپ پہنچا اس کا وعدہ، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بزرگان محترم، یہ سورۃ المنافقون ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 یعنی 60/3 ہے، مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کو منافقون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور ان کی پوری حقیقت اللہ نے اس سورت میں بیان کی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا، مختصر واقعہ یہ ہے کہ 5 یا 6 ہجری میں ایک غزوہ، ایک جہاد کا سفر ہوا جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ غزوہ بنی المستلق 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے گئے، بالآخر دشمنوں کو ناکامی ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی اور فتح ہوئی۔ جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے پانی کے ایک چشمے پر، وہاں اتفاق سے ایک لڑائی ہو گئی۔ ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی کے درمیان 2 صحابیوں میں لڑائی ہوئی، تو مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا، انصاری نے انصار کو پکارا، دونوں طرف سے کچھ کچھ لوگ جمع ہو گئے، اور ایک خطرناک صورت پیش آ گئی کہ اگر کچھ دیر ہوتی تو شاید لڑائی چھڑ جاتی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، تو آپ علیہ الصلات والسلام تشریف لائے اور آپ نے تنبیہ فرمائی، ما بال دعو الجاہلیہ دعوها فإنها منتنۃ. یہ جاہلیت کی آواز پھر کیسے آ گئی؟ جاہلیت کی اس آواز کو ختم کرو، چھوڑ دو، یہ بہت بدبودار ہے. یہ نعرہ کہ مہاجر مہاجرین کو پکارے، انصاری انصار کو پکارے، یہ تو جاہلیت کا دعویٰ ہے، جاہلیت کی پکار ہے. اسلام تو اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ ختم بھی ہو گیا تھا، اب اچانک شیطان آ پڑا اور ہر ایک فریق نے اپنی جماعت کو دعوت دی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موقع پر پہنچ کر خوب تنبیہ فرمائی. تو صحابہ کرام میں جو تھوڑی سی تفریق اور لڑائی سی ہو گئی تھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سمجھانے پر، پھر سے اس کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور رنجشیں معاف کر دیں. ایک انصاری صحابی جن کی لڑائی ہوئی تھی، ان کو کچھ زخم بھی ہوا تھا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر انہوں نے مہاجر صحابی کو معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. پھر سے صحابہ شیر و شکر ہو گئے. اتفاق سے اس غزوہ میں بہت سے منافقین بھی آئے تھے. منافقین اس لیے آتے تھے کہ تاکہ ان کا نفاق نہ کھلے، اور اس لیے بھی آتے تھے کہ عموماً ہر غزوہ میں، ہر جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوتی تھی. ان کو یقین تھا کہ جب فتح ہوگی تو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. ایک تو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور ایک دنیا حاصل کرنے کے لیے. منافقین جو آئے تھے ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا. جب اس کو اس واقعے کی خبر پہنچی اور یہ بات بھی پہنچ گئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لڑائی ہونے والی تھی وہ ختم کرا دی، پھر صلح ہو گئی، تو اس نے اپنی جماعت جو منافقوں ہی کی تھی اور وہ مدینہ ہی کے رہنے والے تھے اور بظاہر انصار تھے حقیقتاً نہیں تھے، اپنی جماعت سے اس نے دو باتیں کہی. ایک تو اس نے یہ بات کہی کہ تم ہی لوگ ان کو اپنے یہاں لے آئے اور اپنے مال و دولت سے تم نے مدد کی، تمہاری روزی روٹی پر یہ پلے بڑھے، اب یہ تمہارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے. اگر تم لوگ اس طرح سے ان کو یہاں نہ لے آتے اور اپنی مدد نہ کرتے تو یہ کیسے آتے؟ اس لیے تم ان لوگوں پر خرچ کرنا چھوڑ دو، پھر یہ سارے لوگ بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کے پاس نہیں رہیں گے. نہایت بدبختانہ یہ بات اس نے کہی. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اس سفر کو پورا کر کے جب ہم مدینہ جائیں گے، ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا. اس کی مراد تھی عزت والے سے خود وہ اور اس کی جماعت، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور تمام صحابہ. اب اتفاق سے اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی اسی منافق کے قبیلے سے تھے، قبیلے خزرج سے، اسی قبیلے کا وہ سردار تھا، لیکن پکے مسلمان تھے اور عمر میں بہت چھوٹے تھے. ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ بے شک عزت والے اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام ہیں، اللہ نے عزت تو ان کو دی ہے، تو ذلت والا ہے، تو منافق، تو جھوٹا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ زید بن ارقم اسے للکار رہے ہیں تو فوراً پریشان ہوا کہ کہیں میرا نفاق اللہ کے رسول پر، صحابہ پر نہ کھل جائے، اس لیے پینترا بدل کر اس نے یہ کہا کہ یہ بات تو میں نے دل لگی میں کہی تھی، ہنسی مذاق میں کہی تھی، میری مراد اللہ کے رسول اور صحابہ نہیں تھے، میں نے یوں ہی یہ بات کہہ دی۔ لیکن اس نے تو حقیقتاً یہ بات کہی تھی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جماعت کا، قبیلے کا وہ سردار تھا، لیکن جب مسئلہ اسلام اور اللہ کے رسول کا تھا تو انہوں نے اپنے سردار کی پرواہ نہیں کی، اس کو اس کی جماعت میں ڈانٹا، پھر سیدھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوری بات سنا دی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ باتیں کہی۔ یہ سننا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو گیا اور بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اے زید، تم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں سچی بات کہتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اے زید، کہیں تم کو شبہ تو نہیں ہو گیا کہ اس نے کہا کچھ ہو، تم نے سمجھا کچھ ہو؟ تو کہا، نہیں، میں نے جو بات سنی ہے بالکل بعین ہی وہی بات پہنچائی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے مگر پریشان ہو گئے۔ ایک موقع سے آپ نے، جب صحابہ کرام آپ کے پاس نہیں تھے، اس کو بلایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا، اور بلا کر آپ نے تحقیق کی، تم نے یہ باتیں کہی ہیں، کیوں کہی ہیں؟ اس نے صاف کہا، اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کوئی بات نہیں کہی، یہ زید جھوٹا ہے اور اس نے میرے اوپر تہمت لگا دی۔ اب جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان ہے اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ سردار ہے قبیلے کا، یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اب لوگ زید بن ارقم کو تانے دینے لگے کہ تم نے خامخواہ ہی اس کو بدنام کیا، رسوا کیا۔ زید بن ارقم پر بہت بھاری گزرتا تھا، وہ عام لوگوں سے چھپے ہوئے رہتے کہ میں سب کے سامنے رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار آتے تھے، ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سورت نازل کریں گے، اس میں میری سچائی ہوگی اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تکذیب کریں گے، اسے جھوٹا قرار دیں گے، ان کو یقین تھا۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرا یقین صحیح نکلا کہ واپسی ہونے لگی اور سفر سے ہم واپس ہو رہے تھے، تو سفر ہی میں یا مدینہ پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل سورت، سورت المنافقون، نازل کر ڈالی۔ جب پوری سورت نازل ہوئی، میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہی تھا، یا دوسری روایت کے منافق میں گھر، دوسری روایت کے موافق میں اپنے گھر میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا بھیجا اور فرما، اے لڑکے، اللہ نے تمہیں سچا ثابت کر دیا اور پوری سورت منافقوں کے بارے میں نازل کی اور ان کی حقیقت کھول دی، جو جو تم نے بات مجھے پہنچائی وہ ساری بات صحیح ہے، اور منافقوں کا سردار اور سارے منافقین جھوٹے ہیں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی برات اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سامنے کر دی اور پوری سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اگر میں حکم دے دوں تم کو یا کسی اور کو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحتاً کبھی کسی منافق کو قتل نہیں کیا, بہت بڑی مصلحت کے خاطر. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جب ختم ہوا تو پھر آہستہ آہستہ منافقین بھی ختم ہو گئے. بڑی مصلحت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطالبہ کے باوجود بھی آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کیا ہوا, جب پورے لوگ مدینۃ المنورہ واپس ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن زید ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا جس نے یہ باتیں کہی, خود اس کے بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, وہ نہایت پکے سچے مسلمان تھے, وہ منافق نہیں تھے. جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ مدینۃ المنورہ کے راستے میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب ان کا باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہاں سے مدینۃ المنورہ کے راستے سے اندر داخل ہونے لگا تو اس کو ٹھہرا دیا, وہاں روک دیا اور ایک کہا خدا کی قسم جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ تو ذلت والا ہے اللہ کے رسول اور صحابہ عزت والے ہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا, جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا اور جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے میں تجھے اندر جانے نہیں دوں گا. اور تیار بھی ہو گئے تھے اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا. لوگ گزر رہے تھے, اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو روکے ہوئے ہے, لوگ ان کو ملامت بھی کرنے لگے لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ سارے لوگ جانتے تھے کہ مجھے میرے والدین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور میں بہت بڑا اطاعت گزار فرما بردار تھا والدین کا, لیکن جب مسئلہ اللہ کے رسول کا اور اسلام کا آیا تو میرے والدین کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی, اس لیے کہ مسئلہ اللہ کے رسول اور اسلام کا تھا, اللہ کا معاملہ تھا. لہذا اب وہ روکے ہوئے تھے. ایک قافلہ مدینے کے اندر داخل ہو رہا تھا, بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اتنے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بار بار اقرار کر چکا تھا کہ میں عورتوں سے زیادہ ذلیل ہوں, بچوں سے زیادہ ذلیل ہوں, تمام ذلیل لوگوں سے زیادہ ذلیل ہوں, اپنے بیٹے کے ڈر سے بار بار اقرار کر رہا تھا. اور اللہ نے حقیقت بنا کر ثابت کر دی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے باپ کا راستہ مت روکو, ان کو مدینے کے اندر داخل ہونے دو. آپ کی اجازت پر انہوں نے ان کا راستہ صاف کیا اور ان کو مدینے میں اپنے باپ کو داخل ہونے کا موقع دیا. یہ تھے صحابہ کرام کے جن کی جان نثاری اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو سب کو قربان کر دینے کا ان کے یہاں ایک بڑا جذبہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی منافقوں کا پورا تذکرہ کر رہے ہیں. پھر دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. یہ خلاصہ ہے, فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں دل سے, زبان سے تو پہلے ہی سے دیتے تھے, اب یہاں آ کر کہتے ہیں جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اللہ نے ہی رسول بنایا، اللہ کو خوب معلوم ہے. لیکن منافقین جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں، اس بات میں وہ جھوٹے ہیں، دل سے گواہی نہیں دے رہے، محض زبان سے دے رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ منافق لوگ جھوٹے ہیں. یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دے رہے ہیں، اس کہنے میں وہ جھوٹے ہیں، دل سے وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. منافقوں کی عادت تھی کہ جب کبھی ان کا راز کھلتا پیغمبر علیہ السلام کے پاس یا صحابہ کرام کے پاس، اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اس طریقے سے بڑے خراب لوگ ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کر بچنا چاہتے ہیں، یہی نہیں کہ خود گمراہ ہوتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یعنی خفیہ خفیہ کسی نہ کسی مسلمان کو سمجھاتے ہیں اور دین میں اسلام میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں. اس طریقے سے وہ روکتے ہیں. انہم سا ما کانوا یعملون، بلا شبہ وہ کیسے ہی برے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس قدر برا کام کر رہے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بات بات پر کھا جاتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کیوں ہے، ایسا ان کا کردار کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ بظاہر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. بظاہر مسلمان ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جایا کرتے تھے تو کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان سے دل لگی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ جملہ کفر کا جملہ ہے. تو بظاہر ایمان لاتے ہیں پھر اس جملے سے کافر ہو جاتے ہیں. فطبع علی قلوبہم، پس ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. چونکہ زبان سے ہی ایمان لائے اور دل میں کفر ہے اور ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہے، اس سبب سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنی موت آپ مر رہے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین، یہ ان کے دلوں کا حال ہے، جہاں تک ان کے ظاہری جسموں کا حال ہے، اپنے جسموں سے بڑے خوبصورت شان و شوکت والے ڈیل ڈول جسم رکھنے والے ہیں کہ آدمی دیکھے سمجھے کہ جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن ہے. اور یہ تو دلوں جسموں کا حال ہے، زبان اتنی اچھی پیاری ہے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ بے شک جیسی اچھی زبان ہے ویسے ہی سچی ان کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ خوبصورت ناگ سے کم نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے پیغمبر تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، ان کے ظاہری شان اور شوکت اور ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، اچھے لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کہیں گے تو آپ ان کی بات سنیں گے، इतनी इतनी शीरीनी उनकी बातों में होगी और मिठास होगी कि आदमी धोखा खा जाएगा। तस्मा लिकौलिहिम, आप उनकी बात को सुनेंगे। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, गोया के वो ऐसी लकड़ियां हैं जो दीवार से लगी हुई हैं। बाजी दफा ऐसा होता है कि जो लकड़ी किसी काम नहीं आती है, महज महज जलाने के काम आ सकती है, ऐसी लकड़ियों को दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, ऐसी लकड़ियां खड़ी कर देते हैं, दीवार के सहारे खड़ी रहती हैं, जब कभी मौका आता है तो उनको जला दिया जाता है। तो जैसे वो खड़ी हैं, उनसे कोई नफा नहीं, बेकार की लकड़ियां हैं, महज जलाने के काम आएंगी और बेजान है। ऐसे ही इनका जाहिर हाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकतन दिल से ये बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अल्लाह फरमा रहे हैं कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, गोया कि ये ऐसी लकड़ियां हैं जो दीवार से खड़ी हुई हैं, दीवार के सहारे लगी हुई हैं। यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, ये हर हर पुकार और चीख को अपने ऊपर आफत समझते हैं। यानी कहीं कोई पुकार हो जाए, कोई शोर गुल हो जाए, किसी न किसी तरीके से कोई बात होने लगे, ये समझते हैं हमारे ही खिलाफ तैयारी हो रही है। क्यों? आदमी ऐसा ही होता है, जब कोई मुजरिम होता है तो हर परेशानी को अपने ऊपर आफत समझता है। अल्लाह फरमाते हैं कि हर चीखो पुकार, हर शोर गुल को अपने ही ऊपर आफत समझते हैं। हुमुल अदू फहदरहुम, हकीकत ये है, यही बड़े दुश्मन हैं, आप इनसे बचिए। हकीकत ये है, वही दुश्मन है, आप उनसे बचते रहिए। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको बर्बाद करे, अल्लाह उनकी गर्दन मारे, अल्लाह उनको बर्बाद करे। देखिए, जो बद्दुआएं कबूल करने वाले अल्लाह है, वही बद्दुआ दे रहे हैं। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उनको बर्बाद करे। अन्ना युफकून, कहां से फिरे जा रहे हैं, यानी रोज बरोज इस्लाम और दीन से हटते जा रहे हैं, हक से दूर ही दूर होते जा रहे हैं। अन्ना युफकून, कहां से फिरे जाते हैं, दूर ही दूर होते जाते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, उस वाकये में ये बात भी है कि कुछ लोगों ने हजरत उबादा इबन सामित रजी अल्लाह अन, वो भी उसी कबीले के थे, कबीले खजरज के, उन्होंने कहा अब्दुल्ला इबन उबई इबन सलूल को कि तू मुनाफिक है, और यानी अपने अल्फाज में उन्होंने बात कही कि तुमसे खता हुई है और तुम्हारे बारे में अल्लाह ने पूरी सूरत भी नाजिल कर डाली है, तुम जाओ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास और अपने जुर्म का और अपनी गलती का इकरार कर लो और साफ तौर पर अपनी माफी का इजहार करो, अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देंगे, अल्लाह ताला तुमको माफ कर देंगे, तुम पैगंबर की खिदमत में तो जाओ और अपने जुर्म का गलती का एतराफ करो। तो उसने कहा कि तुम लोगों ने ईमान लाने के लिए कहा, मैं ईमान लाया, जकात देने के लिए कहा, मैंने जकात दी, अब क्या मोहम्मद के कदमों पर सजदा कराओगे, क्या उनका मुझे गुलाम बनाओगे। उसने ऐसे जुमले के अल्लाह उसको नकल कर रहे हैं, वइदा कील लहुम तआलौ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ माफ करा दे तुमको अल्लाह का रसूल, यानी अल्लाह के रसूल इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तुम्हारे बारे में माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ कर देंगे। लव्वो रूसहुम, वो अपने सरों को फेर लेते हैं, जब उनसे ये कहा जाता है तो अपने सरों को फेर लेते हैं। वरअईतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और आप देखें कि वो तकब्बुर करते हुए जी चुराते हैं, बाज आते हैं, तकब्बुर करते हुए जी चुराते हैं, बाज आते हैं, रुकते हैं, यानी उनके अंदर गुरूर है कि हम क्यों उनके पास जाएं। اور ہم کیوں ان سے معافی مانگے یا ان سے یہ کہیں کہ اللہ سے آپ دعائے مغفرت کریں تو تکبر کرتے ہوئے رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, برابر ہے ان پر آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا معافی نہ چاہیں. یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر مان لو کہ یہ لوگ چلے بھی گئے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر بھی لیا, تو حقیقت یہ ہے کہ دل سے نہیں کریں گے, دل سے نہیں کریں گے. اگر ان کے ظاہر کو مان کر اللہ کے رسول استغفار بھی کر دے, اللہ کہہ رہے ہیں چونکہ دل میں یہ ایمان نہیں, اللہ معاف نہیں کریں گے. سواؤن علیہم, برابر ہے ان پر, چاہے آپ ان کو, چاہے آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا آپ ان کے لیے معافی نہ چاہیں. لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بلا شبہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے. ہم الذین یقولون, اب جو دو باتیں اس نے کہی اللہ ان دو باتوں کو نقل کرتے ہیں, وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں. یہ اس نے پہلی بات کہی کہ تم لوگوں نے ہی ان کو اپنے یہاں مہمان بنایا اور سب کچھ ان کے اوپر خرچ کر ڈالا, اگر تم خرچ نہ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی, ایسا کرو کہ جب واپس جاؤ تو خرچ کرنا بند کرو, یہ خود بخود بھاگ جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں, حتی ينفضوا, یہاں تک کہ بکھر جائیں, منتشر ہو جائیں, چلے جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان بھی لیں کہ انصار خرچ کر رہے ہیں, لیکن خزانہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو براہ راست بھی مہاجرین کو دے سکتے ہیں, اور اللہ چاہے تو انصار کو محروم کر کے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو واسطہ بنا لیا. وللہ خزائن السماوات والارض, اور اللہ ہی کہے خزانے آسمان اور زمین کے, لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یقولون لئن رجعنا, ان کی دوسری بات ہے, وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. یہ دوسری بات تھی اس کی کہ واپس جا کر ہم عزت والے ہیں. صاف نہیں کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ کو, صحابہ کو, مہاجرین کو نکال دیں گے, یہ صاف نہیں کہا. یوں کہا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکالے گا. اس کی مراد وہی تھی کہ وہ خود اور اس کے ساتھ ہی عزت والے تھے, اور معاذ اللہ, اللہ کے رسول اور صحابہ ذلت والے تھے. کہتے ہیں اگر ہم واپس جائیں گے مدینے کو تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو, یاد رکھو, حقیقی عزت اللہ کی ہے, اور اللہ کے رسول کو عزت اللہ نے دی ہے اللہ سے تعلق کی وجہ سے, اور اہل ایمان کو عزت ملی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اللہ کے رسول کو تو اللہ نے عزت دی اور اپنا رسول و پیغمبر بنایا, اللہ کے سچے بندے, اور ایمان والوں کو عزت ملی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی وجہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں اور عزت تو ساری اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے, لیکن منافق لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ظاہری شان و شوکت کو عزت سمجھتے ہیں, حقیقی عزت اللہ نے دے رکھی ہے. یہاں تک تو خطاب اور حقیقت منافقوں سے متعلق تھی. اللہ نے منافقوں کی ساری حالت کھول ڈالی. اب دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے, مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں, اور اہل ایمان کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غافل نہ ہو جاؤ, جیسے منافقوں کا حال تھا ویسے تم نہ ہو جاؤ, اور تم کو تمہاری آل اولاد, تمہارے مال و دولت اللہ سے غافل نہ کرے. نہ مال و دولت, نہ آل اولاد, کوئی تم کو اللہ سے غافل نہ کرے. اہل ایمان سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے. ذکر سے مراد پورا دین ہے. دین کے کسی بھی شعبے سے اور دین کی کسی بھی عبادت سے اگر غفلت ہو رہی ہے تو عموماً دو چیزوں سے ہوتی ہے, ایک آل اور اولاد سے, دوسری مال اور دولت سے. عموماً غفلت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت نہ ہونے پائے. یہاں غور کریں, اللہ تعالی دنیا آل اور اولاد میں, مال اور دولت میں مشغول ہونے سے اللہ نہیں روک رہے ہیں, اللہ روک نہیں رہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ سامنے بیوی بچے اور صرف مال و دولت ہی رہے, ایسے مشغول نہ ہو جاؤ. بلکہ دنیا ضرور کماؤ. دنیا کمانا بعض دفعہ سنت ہے, بعض دفعہ فرض ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ ذمہ داری ڈالی ہے, لہذا دنیا کمانے سے اللہ نہیں روکتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ جو حقوق واجبہ ہیں, جو فرائض ہیں, ان میں کوتاہی ہونے لگے, نمازوں میں غفلت ہونے لگے, دین کے اور کاموں سے غفلت ہونے لگے. اللہ اس بات سے روکتے ہیں. اے ایمان والو, تم کو غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے. اور جو کوئی یہ کام کرے گا سو ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں. یعنی جو اللہ کے دین سے غافل ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے, آل اولاد یعنی دنیا کی وجہ سے, دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے, ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ دنیا کا نفع بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی آئے گی, خسارہ آئے گا. اور اگر ہمیشہ کا نہ ہو تو ہو سکتا ہے جتنی غفلت رہی اللہ کے ہاں اسی اعتبار سے سزا ہو جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. اور تم خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے, اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. موت آ جائے یعنی موت کے آثار شروع ہو جائیں, موت کی علامت شروع ہو جائے, پھر وہ کہنے لگے ربی لولا خرتنی الى اجل قریب, پروردگار آپ نے مجھے اور تھوڑی سی مدت تک کیوں نہ مہلت دی, اور تھوڑی مہلت دیے ہوتے. فاصدقا, میں تصدیق کرتا یعنی خیر خیرات کرتا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. حالانکہ جب موت کے آثار حقیقتاً شروع ہو جائیں پھر اللہ تبارک و تعالی موت کو ٹالتے نہیں ہیں. تو موت کے آثار دیکھ کر آدمی خرچ کرنے کی طرف دوڑتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ اسے فائدہ ہو جائے. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خرچ نہیں کرتا, بخیل بنا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو کہتا ہے اتنا مال فلاں کے لیے, اتنا مال فلاں کے لیے, حالانکہ وہ سارا مال وارث کا ہو چکا ہوتا ہے. اور اس وقت خرچ کرنا کوئی زیادہ نفع نہیں دیتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے زندگی میں خرچ کیا جائے, صحت میں خرچ کیا جائے, اللہ کو زیادہ پسند ہے. وَأَنفِقُوا, اور تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے, پھر وہ کہنے لگے پروردگار کیوں نہ آپ نے ڈھیل دی مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت, سو میں خیر خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اللہ اپنا قاعدہ اور ضابطہ سنا رہے ہیں, قانون بتا رہے ہیں, اور اللہ ہرگز ڈھیل نہیں دیں گے کسی کو جب اس کی موت اس کے پاس آ جائے. جب اس کا وعدہ اس کے پاس پہنچ جائے، اس کا مقررہ وقت جب پورا ہو جائے، اللہ ہرگز کسی کو ڈھیل نہیں دیں گے، اللہ ڈھیل نہیں دیتے ہیں. لہذا یہ جو تمنا ہوئی خامخا کی تمنا ہوئی، خامخا کی بات ہوئی، یعنی ایسی بات کی درخواست کی جو قبول ہونے والی نہیں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، پر اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تمہارا عمل ہے اللہ باخبر ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اور کچھ مہلت بھی دی جاتی پھر بھی تم ویسے ہی رہتے اور کوئی خرچ نہ کرتے، دین پر نہ آتے، اللہ کو خوب خبر ہے. اس لیے ڈھیل دینا، مدت بڑھانا نہ بڑھانا، دونوں برابر ہیں.